السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. طالبان نے بدھ کے روز امریکہ کے اس اقدام کو افغانستان میں کھلی مداخلت کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی فورسز کے لیے کام کرنے والے ان افغان شہریوں کو افغانستان سے باہر لے جانا ہے جنہیں طالبان سے خطرہ ہے. پیر کے روز واشنگٹن نے اس پروگرام کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ہزاروں افغان شہریوں کو جو مترجم یا ترجمان کے طور پر کام کر چکے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہائش کی اجازت ہوگی. طالبان گروپ یہ کہہ چکا ہے کہ ان افغان شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تاہم واشنگٹن کو اس بات کا یقین نہیں، اور امریکہ نے طالبان کی حالیہ پیش قدمی کے دوران افغانستان میں جنگی جرائم کی اطلاعات کی مذمت کی ہے. کابل میں امریکی سفارت خانے نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے تحفظ کے اس وعدے کو سنجیدگی سے لیا جائے، تو انہیں ان لوگوں کو جن کی حفاظت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے اس اعلان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ منتقلی کے منتظر افغان شہریوں کو اپنا امیگریشن پروسیس مکمل ہونے تک کسی تیسرے ملک میں قیام کرنا ہوگا، جس میں ایک سال سے زیادہ لگ سکتا ہے. ان ملکوں میں ترکی بھی شامل ہے. ترک وزارت خارجہ کے ترجمان تانجو بلجیک نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ کے اس بیان میں ترکی سے مشورہ کیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ ترکی بھی درخواست گزاروں کے لیے ایک عبوری مقام ہوگا. ترجمان کا کہنا تھا کہ ترکی کے پاس پناہ گزینوں کے ایک اور بحران کا سامنا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان ایران کے ساتھ مغربی سرحد کے قریب ہرات شہر، جنوب میں صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ اور قندھار کے گرد و نواح میں شدید لڑائی جاری ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے لشکر گاہ کے رہائشیوں کو کہا ہے کہ وہ جلد از جلد طالبان کے زیر سایہ علاقے چھوڑ دیں، تاکہ وہاں موجود طالبان کے خلاف مؤثر انداز میں کاروائی کی جا سکے. افغان سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 8 صوبوں میں گزشتہ 5 روز کے دوران طالبان کے خلاف 179 کاروائیاں کی گئی ہیں. جوائنٹ افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان اجمل عمر شنواری نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کاروائیوں میں طالبان کی ایک بڑی تعداد کو مار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ صرف ہلمند صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 طالبان کو ہلاک کیا گیا ہے. طالبان کی طرف سے اس پر ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے 2 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی منایا گیا. اس دن کو، جسے پاکستان نے یوم استحصال قرار دیا ہے، کی مناسبت سے ملک بھر میں سرکاری سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں 5 اگست کو ایک احتجاجی ریلی بھی منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے صدر عارف علوی، وزیر خارجہ سمیت کئی دیگر اعلی حکام نے شرکت کی. بھارتی حکومت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور شورش زدہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے 5 اگست 2019 کو لیے گئے متنازعہ اقدامات کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں کہیں کہیں مکمل اور کہیں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے. تاہم جمعرات کو صبح 10:30 بجے کے قریب پولیس پارٹیاں سری نگر کے مرکزی تجارتی علاقے لال چوک اور بٹ شاہ چوک پہنچیں، اور انہوں نے آہنی سلاخوں، بلیڈز اور دوسرے آلات کا استعمال کرتے ہوئے کئی بند دکانوں کے تالے توڑ دیے. پولیس کی اس کاروائی سے جس کی سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے، اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں. پولیس حکام کہتے ہیں کہ امن و امان میں رکھنا ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران میں انتہائی قدامت پسند نئے صدر ابراہیم رئیسی آج جمعرات کے دن اپنا عہدہ باضابطہ طور پر سنبھال رہے ہیں. انہوں نے جون کے مہینے میں انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، تاہم الیکشن میں ووٹروں کی ریکارڈ کم تعداد نے حصہ لیا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کو 2 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا. اس دن کو, جسے پاکستان نے یوم استحصال قرار دیا ہے, کی مناسبت سے ملک بھر میں سرکاری سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا, اور اسی سلسلے میں اسلام آباد میں 5 اگست کو ایک احتجاجی ریلی بھی منعقد کی گئی ہے, جس میں پاکستان کے صدر عارف علوی, وزیر خارجہ سمیت کئی دیگر اعلی حکام نے شرکت کی. اس موقع پر صدر عارف علوی نے بھارت کے زیر انتظام کشمیریوں سے روا رکھے جانے والے مبینہ طور پر ناروا سلوک اور ان کے تشخص کو ختم کرنے کی بھارتی حکومت کے اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حالات معمول پر لانے کے ساتھ ساتھ 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیا جاتا, اس وقت تک بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس دن کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت تک کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی حمایت جاری رکھے گا جب تک انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں مل جاتا. ادھر بھارت کی حکومت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور شورش زدہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے 5 اگست 2019 کو لیے گئے متنازع اقدامات کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں کہیں کہیں مکمل اور کہیں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے. تاہم جمعرات کے روز صبح 10:30 بجے کے قریب پولیس پارٹیاں سری نگر کے مرکزی تجارتی علاقے لال چوک اور بادشاہ چوک پہنچی, اور پھر انہوں نے آہنی سلاخوں, بلیڈز اور دوسرے آلات کا استعمال کرتے ہوئے کئی بند دکانوں کے تالے توڑے. کئی تاجروں نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر صحافیوں کو بتایا ہے کہ پولیس حکام نے انہیں فون کر کے فوراً زبردستی کھولی گئی ان کی دکانوں پر پہنچ کر اپنا کاروبار بحال کرنے کو کہا. پولیس کی اس کارروائی, جس کی سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے, کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں. پولیس حکام کہتے ہیں کہ امن و امان میں رکھنا ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اس سے پہلے پولیس حکام نے کہا تھا کہ علیل سیاسی رہنما سید علی شاہ گیلانی سے منسوب وہ بیان جعلی ہے, جس میں لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ 5 اگست کو اور 15 اگست کو بھارت کی یوم آزادی پر ہر طرح کی کاروباری اور روزمرہ سرگرمیاں معطل رکھیں. پولیس نے سید گیلانی کے اہل خانہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس سلسلے میں ان کے نام سے جو ٹویٹ کی گئی ہے وہ فرضی ہے اور کسی نے پاکستان سے کی ہے. پولیس نے خبردار کیا تھا کہ اس ٹویٹ کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, کیونکہ اس سلسلے میں وادی کشمیر کے ضلع بڈگام کے ایک پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے لیے تاریخی دن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے الفاظ, 2 سال پہلے آج کے دن ایک نئے جموں کشمیر کے قیام کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا گیا, جب سے اس خطے نے فقید المثال ترقی کی ہے اور امن دیکھا ہے, لیکن کشمیری جماعتیں 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر دیکھتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے اس دن جموں کشمیر کے عوام کے حقوق پر شب خون مارا تھا اور انہیں بے طاقت اور بے اختیار بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. جموں کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کی زیر کنٹرول علاقے بنانے کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر, جہاں مسلم اکثرتی وادی کشمیری میں تناؤ کے بیچ کئی علاقوں میں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے, وہیں جموں خطے اور لداخ میں جو اب ایک الگ یونین ٹیریٹری یا مرکز کا زیر نظام علاقہ ہے, معمول کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے. جمعرات کو جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی یوتھ ونگ بھارتیہ جنتا یوا مورچہ کے اہتمام سے ایک ترنگا ریلی نکالی گئی. مورچے کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر ارون پربھات نے کہا کہ 370 کی منسوخی سے تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہوئے ہیں. سری نگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے پارٹی صدر دفاتر کے باہر 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلوں کے خلاف کیے گئے ایک مظاہرے کی قیادت کی, تاہم پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی. پورے جموں کشمیر میں کیے گئے غیر معمولی حفاظتی اقدامات کے تحت پولیس اور نیم فوجی دستے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر تعینات نظر آ رہے ہیں, جبکہ حساس علاقوں اور اہم تنصیبات کے آس پاس ان کا کڑا پہرا ہے. غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی جموں کشمیر کی زمینی صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی آئی ہے اور نہ مجموعی سیاسی حالات بہتر ہو سکے ہیں. یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا کا کہنا ہے,
جو فیصلے 5 اگست کو ہو گئے اس کے بعد بھی انہوں نے 2-3 مہینے میں جو فیصلے گورنمنٹ آف انڈیا نے لیے مائنورٹیز کے سلسلے میں, کشمیر کے سلسلے, وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی ہیسٹ میں اور پارٹی کے مفاد کو نظر میں رکھتے ہوئے کیے گئے.
ادھر جمعرات کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر ایک بم دھماکہ ہوا اور سری نگر سے 50 کلومیٹر دور شمال مغرب میں واقع سوپور کے علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے ایک چوراہے پر تعینات پولیس اہلکاروں پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر دی. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
پاکستان نے گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے لیے قانونی مسودہ تیار کر لیا ہے جسے رواں ماہ منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے رواں سال مارچ میں ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی جس میں اس علاقے کو عبوری صوبہ قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا. پاکستان کی حکومت مسئلہ کشمیر پر دیرینہ اور اصولی موقف پر اثرات کے خدشے کے باعث گلگت بلتستان کو پاکستان کا باقاعدہ حصہ قرار دینے سے گریزہ رہی ہے. کشمیری قائدین بھی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع علاقے کا حصہ ہے اور اسے اس وقت تک ایسا ہی رہنا چاہیے جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
وزارت قانون انصاف کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی درجہ دینے کے لیے مجوزہ قانونی مسودہ وزیراعظم کو بھجوا دیا گیا ہے. مجوزہ قانون کے تحت گلگت بلتستان کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے گی اور سپریم اپلیٹ کورٹ کو ختم کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات لاگو کیے جائیں گے. بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی کہتے ہیں کہ بھارت کا 5 اگست 2019 کا اقدام ایک اہم قانونی پیش رفت تھی جس کے رد عمل میں پاکستان نے بھی سوچا کہ کوئی قانونی نوعیت کا اقدام لیا جانا چاہیے تاکہ پاکستان کا کشمیر پر موقف بین الاقوامی قانون کے نیچے مزید کمزور نہ پڑے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت میں تبدیلی پر بحث اور سیاسی اتفاق رائے کے نتیجے میں قانونی الفاظ کا بہتر استعمال کرتے ہوئے پاکستان بین الاقوامی قانون کے نیچے اپنے کشمیر کے اصولی موقف کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے.
60-70 سال انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیے رکھا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ٹیریٹری میں پاکستان نے اپنی سوورینٹی کو ایکسرسائز کرتا رہا ہے, انٹرپٹیڈ انکنٹیسٹڈ, اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنے کچھ فیصلوں میں یہ کہا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آئینی حقوق دے کیونکہ ان کے بھی حقوق ہیں. اس پس منظر میں بھی اس طرح کی قانون سازی کی قانونی سپیس انوالو ہوتی ہے.
بعض قانونی ماہرین گلگت بلتستان کی قانونی حیثیت میں تبدیلی کے ممکنہ اقدام کو بھارت کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. سابق وزیر قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قرارداد کے تناظر میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے دیرینہ موقف اور بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد کے لیے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینا مشکل ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صوبے کا درجہ دینا پاکستان کے آئین میں بھی پیچیدہ عمل ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی.
فرض کیا اگر ہم جی بی کو کر لیتے ہیں اور یہ کہ پاکستان کا حصہ نہیں بناتے تو یہ کشمیری بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور بین الاقوامی کمیونٹی میں ہماری جو سٹینڈنگ رہی ہے یو این میں وہ بھی ہماری ختم ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز لیگلی پاسبل ہے سوائے اس کے کہ اس کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے. اس کے میں نے آپ کو بتا دیا اگر کرنا ہے تو آئین امینڈمنٹ ہوگی اور وہ اس سٹینڈ سے ہٹنا ہوگا جو ہم پوری تاریخ میں ہندوستان کے خلاف لیتے رہے.
چین کے ساتھ ملحقہ گلگت بلتستان 1947 سے ایک انتظامی ڈویژن کی حیثیت میں پاکستان کے زیر انتظام چلا آ رہا ہے. وزیراعظم عمران خان نے نومبر 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کے رکن ملک عبید اللہ قاسی کی لاش پشین سے برآمد ہو گئی. پولیس حکام کے مطابق عبید اللہ قاسی کی لاش بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے سرانان سے بدھ کی رات 3 بجے برآمد ہوئی. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما عبید اللہ قاسی کو نامعلوم افراد نے ان کو کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک میں کلی کہتر سے رواں سال 26 جون کو اغوا کیا تھا. عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے مرکزی رہنما کے اغوا کے خلاف قومی شاہراہ بلاک کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا تھا. عبیداللہ قاسم کی ہلاکت پر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست بلوچستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک عبیداللہ قاسم کو تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا اور رقم نہ ملنے کی صورت میں انہیں قتل کر دیا گیا، مگر سرکاری سطح پر اب تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ پارٹی رہنماؤں کے مطابق ملک عبیداللہ قاسم کی تدفین کچلاک کے علاقے قطیر میں ان کے آبائی قبرستان میں کی جائے گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے علاقے بونگ شریف میں شرپسند عناصر کی جانب سے مقامی مندر کو توڑ پھوڑ کرنے اور جلانے کے بعد علاقے میں امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے، تاہم معاملے کی حساسیت کے باعث علاقے میں تاحال پنجاب رینجرز کے دستے تعینات ہیں۔ پولیس تاحال کسی کو گرفتار نہیں کر سکی۔ رحیم یار خان کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر اسد سرفراز کے مطابق پولیس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ شرپسند عناصر کو جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او رحیم یار خان اسد سرفراز نے کہا کہ جو بھی پاکستان کے شہری ہیں سب کو مکمل حفاظت فراہم کی جائے گی۔ ہندو برادری کے مقامی رہنما پیٹر جان بھیل کہتے ہیں کہ واقعے کے بعد مقامی ہندو لوگوں میں ڈر خوف پایا جاتا ہے، جنہیں مقامی پولیس، انتظامیہ اور ہندو رہنما تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹر جان بھیل نے کہا کہ علاقے میں تمام ہندو لوگ سہمے ہیں، انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور دیگر اہل خانہ کو گھروں سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اس معاملے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جمع کروائی گئی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 24 جولائی 2021 کو ایک کم سن ہندو لڑکے نے بونک مسجد سے ملحق مسلمانوں کے مدرسے میں ایسی حرکت کی جس کے خلاف اگلے ہی روز 25 جولائی 2021 کو پولیس تھانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے کم عمر بچے کی گرفتاری کے بعد عدالت نے ملزم بچے کو 28 جولائی 2021 کو رہا کر دیا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ملزم بچے کی رہائی پر مقامی مسلمان برہم تھے۔ رپورٹ کے مندرجات کے مطابق رواں ماہ 3 اگست کو ایک بالغ مسلمان شخص نے ہندوؤں کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹ لگائی، جس کے بعد مشتعل ہجوم بونگ مندر کی جانب بڑھنے لگا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان ایران کے ساتھ مغربی سرحد کے قریب ہرات شہر جنوب میں صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ اور کندھار کے گرد و نواح میں شدید لڑائی جاری ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے لشکرگاہ کے رہائشیوں سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد طالبان کے زیر سایہ علاقے چھوڑ دیں تاکہ وہاں موجود طالبان کے خلاف مؤثر انداز میں کارروائی کی جا سکے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صوبہ ہلمند کے دارالخلافہ لشکرگاہ سے مقامی صحافی عزیز احمد شفیع نے بتایا کہ طالبان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے لشکرگاہ کا کنٹرول سنبھال لیں، اور یہی وجہ ہے کہ صوبہ ہلمند کے 14 اضلاع میں سے جن 9 اضلاع کا کنٹرول ان کے پاس ہے وہاں سے طالبان نے اپنے زیادہ تر جنگجو لشکرگاہ بلا لیے ہیں۔ اگر لشکرگاہ افغان حکومت کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے تو یہ 2016 کے بعد سے طالبان کے کنٹرول میں آنے والا پہلا صوبائی دارالخلافہ ہوگا۔
لشکرگاہ میں صبح سے لڑائی جاری ہے، افغان فورسز نے تمام علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہری بسوں میں محفوظ مقامات کی طرف جاری ہے، یہاں موبائل فون، صحت اور بجلی کی مسائل ہے۔ طالبان لشکرگاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے تمام قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے، دوسری طرف افغان فوج کو جنگی جہازوں کی مدد بھی حاصل ہے۔
اقوام متحدہ نے بھی ہلمند کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جاری لڑائی میں ہزاروں شہری پھنس سکتے ہیں۔ طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 1 مئی سے لے کر اب تک افغانستان کے آدھے سے زائد اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد اب انہوں نے بڑے شہروں اور صوبائی دار حکومتوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی کاروائیاں تیز تر کر دی ہیں۔ افغانستان کے دال حکومت کابل میں مقیم دفاع اور سیکیورٹی امور کے ماہر متی اللہ خروٹی کا کہنا ہے کہ اس وقت پورے افغانستان میں لڑائی جاری ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان عوام تشویش اور خوف کا شکار ضرور ہیں، تاہم یہ تشویش اس وجہ سے نہیں ہے کہ افغان سرزمین پر ایک مرتبہ پھر طالبان کی حاکمیت آ جائے گی اور انہیں ٹیلی ویژن، موبائل فون، خواتین کی تعلیم اور روزگار جیسے مسائل کا سامنا ہوگا، بلکہ تشویش کے مندرجات کچھ اور ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
تشویش دادن چې د افغانستان یو نوې نسل، د افغانستان یو روشن فکر نسل، د افغانستان یو مترقی نسل دا د افغانستان نه فرار کیږي۔
اصل تشویش یہ ہے کہ افغانستان کی روشن خیال اور نئی نسل افغانستان سے باہر نکلنے کا سوچ رہی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے افغانستان سے باہر چلے جانے سے افغانستان ایک بار پھر پستی کا شکار ہو سکتا ہے اور وہ دوبارہ سے دوسرے ممالک کے رحم و کرم پر مجبور ہو جائے گا۔ متی اللہ خروٹی کا مزید کہنا تھا کہ اس لڑائی کے اصل متاثرین عام افغان شہری ہیں اور وہ بیرونی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان میں قائم امن کے حوالے سے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان صدر اشرف غنی نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے جمعرات کے صبح تہران پہنچ گئے۔ افغان صدارتی محل نے ایک بیان میں بتایا کہ ایران کے نائب صدر اول نے مہر آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ صدر غنی اس دورے میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ خوست اور ننگرہار یونیورسٹیوں کی کئی طالبات نے چھہراؤں پر بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے سبب اپنی یونیورسٹیاں تبدیل کرنے کے خلاف صدارتی محل کے نزدیک احتجاج کیا۔ ان طالبات کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کابل میں رہتے ہیں اور عدم تحفظ تو ہر طرف ہے، اور اگر خوست اور ننگرہار کی یونیورسٹیوں سے ان کا ٹرانسفر نہ کیا گیا تو وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ کوئی 10 طالبات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ متعدد لڑکیوں کی نمائندگی کر رہی ہیں جن کو یہ مسائل درپیش ہیں۔ خوست میں شیخ زید یونیورسٹی میں میڈیکل فیکلٹی میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ زوہل نے بتایا کہ وہ خوست میں سیکیورٹی نہ ہونے کے سبب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 8 صوبوں میں گزشتہ 5 روز کے دوران طالبان کے خلاف 179 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ جوائنٹ افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان اجمل عمر شنواری نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کارروائیوں میں طالبان کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہلمند صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 طالبان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس بیان کے بارے میں طالبان کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے اس اعلان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ منتقلی کے منتظر افغان شہریوں کو اپنا امیگریشن پروسیس مکمل ہونے تک کسی تیسرے ملک میں قیام کرنا ہوگا جس میں 1 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ ان ملکوں میں ترکی بھی شامل ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان تانجو بلجیت نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ کے اس بیان پر ترکی سے مشورہ لیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ ترکی بھی درخواست گزاروں کے لیے ایک عبوری مقام ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ ترکی کے پاس پناہ گزینوں کے ایک اور بحران کا سامنا کرنے کی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ان لوگوں کو طیارے کے ذریعے براہ راست لے جا سکتا ہے، ترکی تیسرے ملک کی بین الاقوامی ذمہ داریاں قبول نہیں کر سکتا۔ بلجیک کا کہنا تھا کہ ترکی دوسرے ملکوں کو اپنے قوانین سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے اس اعلان سے پناہ گزینوں کا ایک بڑا بحران جنم لے سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ترکی اس وقت 37 لاکھ شامی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے جو اپنے ملک میں خانہ جنگی سے فرار ہو کر ترکی چلے گئے تھے۔ شام کی طرح بہت سے افغان باشندوں نے بھی اپنے ملک میں جاری جنگ اور عدم استحکام سے بچنے کے لیے ترکی میں پناہ لے رکھی ہے۔ ترکی سے ملحق ایران کے سرحدی قصبوں سے ملنے والی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے راستے ترکی میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پیٹ کے روز کہا تھا کہ وہ امریکہ میں پناہ حاصل کرنے کے اہل افغان باشندوں کا دائرہ وسیع کر رہا ہے اور امریکہ میں قائم میڈیا تنظیموں، امدادی اداروں، ترقیاتی امور سر انجام لینے والی ایجنسیوں کے موجودہ اور سابقہ ملازمین اور ان لوگوں تک اس کو وسیع کر رہا ہے جو امریکی حکومت اور نیٹو فوجی آپریشن سے منسلک پروگرام کی شرائط پر پورے نہیں اترے۔ تاہم محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی امیگریشن حاصل کرنے کے خواہش مند ایسے افراد کو اس پروسیس کے مکمل ہونے کے لیے 12 سے 14 ماہ تک تیسرے ملک میں انتظار کرنا ہوگا اور امریکہ اس سفر اور تیسرے ملک میں قیام کے لیے ان کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وائس آف امریکہ کی ترکش سروس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ترکی نے امریکہ کے اس منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی جیسے تیسرے ملک کو ان ہزاروں افغان شہریوں کا اپنے یہاں آباد کرنا پڑے گا جو امریکہ سے اپنے رابطوں کی بنا پر طالبان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ ترکی کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر فرحتین آلتون نے کہا ہے کہ ترکی نہ اب اور نہ ہی مستقبل میں کسی اور ملک کے لیے ویٹنگ روم کے طور پر کام کرے گا۔ ہم اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان تانجو بلیچک نے امریکی محکمہ خارجہ کے اعلان کو ہدف بناتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے خطے میں پناہ گزینوں کا ایک بڑا بحران جنم لے گا اور نقل مکانی کرنے والے افغان باشندوں کے دکھوں میں اضافہ کرے گا۔ ترکی میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت سی ایچ پی کے رہنما کمال کلک دار کلو نے اس منصوبے پر اعتراض کرتے ہوئے صدر اردوان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اپنی گزشتہ دو طرفہ ملاقات میں اس بارے میں ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے انگریزی زبان میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی سی ایچ پی کی حکومت ایسے کسی معاہدے کی پابندی نہیں کرے گی جو اردوان نے کیا ہو۔ ٹویٹ میں امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ نے اردوان سے جو کچھ کہا ہے یا جو پیغام دیا ہے اس کی پابندی صرف ان پر ہے نہ کہ جمہوریہ ترکی پر۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کابل میں اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کرے گا، جبکہ کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تحفظ کے لیے ترکی اپنے فوجی تعینات کرنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے کہا ہے کہ وہ ترکی سمیت کسی بھی غیر ملکی فوج کی ایئرپورٹ پر موجودگی کو غیر ملکی مداخلت سمجھتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ امریکہ نے امریکی اور نیٹو فورسز کے افغانستان میں قیام کے دوران مترجم ڈرائیوروں اور دوسرے شعبے میں کام کرنے والے افغان شہریوں کو ان کے تحفظ کے پیش نظر انہیں اور ان کے خاندانوں کو امریکہ میں منتقل اور امیگریشن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 200 سے زیادہ افغان شہریوں کی پہلی کھیپ جولائی کے آخر میں امریکہ پہنچ چکی ہے۔ خمر عباس جعفری، اردو، وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
ادھر طالبان نے بدھ کے روز امریکہ کے اس اقدام کو افغانستان میں کھلی مداخلت کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے جس کا مقصد بین الاقوامی فورسز کے لیے کام کرنے والے ان افغان شہریوں کو افغانستان سے باہر لے جانا ہے جنہیں طالبان سے خطرہ ہے۔ واشنگٹن نے پیر کے روز اس پروگرام کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ہزاروں افغان شہریوں کو جو مترجم یا ترجمان کے طور پر کام کر چکے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہائش کی اجازت ہوگی۔ طالبان گروپ یہ کہہ چکا ہے کہ ان افغان شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تاہم واشنگٹن کو اس بات کا یقین نہیں اور امریکہ نے طالبان کی حالیہ پیش قدمی کے دوران افغانستان میں جنگی جرائم کی اطلاعات کی مذمت کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے تحفظ کے اس وعدے کو سنجیدگی سے لیا جائے تو انہیں ان لوگوں کو جن کی حفاظت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کے علاقے میں شدید بارشوں اور گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جن میں انسانی جانوں کے زیاں کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ سیاحوں کی آمد پر وقتی پابندی عائد کر کے لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ سڑکیں کھولی جا رہی ہیں جبکہ متاثرین کی بحالی کے لیے بھی امداد کی جا رہی ہے۔ ادھر ماہرین نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ علاقے کے موسمی حالات میں شدت اور تباہی دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی نشاندہی کرتی ہے۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کی حکومت نے اس ماہ کے شروع میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ کرکرم ہائی وے کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا تھا۔ دو روز تک جاری رہنے والی اس پابندی کا مقصد سیاحوں کے تحفظ کو یقینی رکھنا بتایا گیا تھا۔ شدید بارشوں، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے بابوسر اور کرکرم ہائی وے سے گلگت بلتستان جانے والی کئی سڑکیں متاثر ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان کے مطابق حالیہ شدید بارشوں سے غزر، نگر، دیامر، گھانچے اور استور کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور ان علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑکوں، زمینوں، پل، واٹر سپلائی چینلز، گھروں، دکانوں اور مارکیٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ گلگت بلتستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ولی خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالیہ لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے باعث دیامر کے علاقے میں دو لوگ بہ گئے۔ اس دوران 400 سے 500 خاندان بھی متاثر ہوئے جبکہ سب سے زیادہ نقصان سڑکوں کو پہنچا۔
مین سڑکیں بند ہو گئی تھی، ہمارے کو 400-500 فیملی متاثر ہوئے تھے، کسی کا زمین متاثر ہوا، کسی کا گھر متاثر ہوا، کیجوئلٹیز ہمارے پاس دو ہی ہیں۔
دنیا میں قطب جنوبی اور شمالی کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں ہیں۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ خطہ پچھلے چند سالوں سے شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے۔ کرکرم یونیورسٹی کے انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور رسک اسسمنٹ پر تحقیق سے منسلک کرامت علی کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پہاڑوں پر غیر معمولی موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں، ایسی صورتحال میں لوگوں کی جان و مال کا نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے صورتحال کو موسمیاتی تبدیلیوں کے عالمی رجحان سے جوڑتے ہوئے کہا کہ دنیا جس موسمیاتی تبدیلی کی بات کر رہی ہے اس کے شواہد یہاں بخوبی نظر آتے ہیں۔
دنیا تو کہہ رہی ہے جو ہے نا کلائمیٹ چینج ہے، ٹیمپریچر انکریز ہو رہا، تو ان کے انڈیکیٹرز تو ہمیں یہاں مل رہے ہیں۔ تو یہ گلیشیئر لیکس بن گئے۔ اب یہ گلیشیئر لیکس جو ہے نا मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियर लेक्स बन गए, और ये ग्लेशियर लेक्स अपना साइज जब जो जो ग्रो करेंगे और ये अपना जो है ना बर्डन बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका जो मोरेन होता है, तो उसके बाद ये हुआ कि आउटब्रस्ट का रिस्क होता है।
अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से मुल्क के शुमाली इलाकाजात में वाकई दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और इनके पिघलने से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 3044 ग्लेशियल झीलें बन चुकी हैं, जिनकी तादाद में पिछले चंद सालों में तेजी से इजाफा देखा गया। इनमें से फिलहाल हुकाम ने 33 झीलों की निशानदेही की है जो फट पड़ने से सैलाब की सूरत में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, और इस अमल से लाखों क्यूबिक मीटर पानी अचानक निकलने से लोगों की जानों इमलाक माल मवेशी खतरे में है। यूएनडीपी के मुताबिक इस खतरे से 71 लाख लोग फौरी जद में हैं, और इनमें से 1/4 लोग वो हैं जो खत गुरबत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका।
भारत हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ताबुन को फरोग देने के लिए फिलिपाइन, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मशकों और बंदरगाहों के दौरे के लिए अपने 4 बहरी जहाज भेज रहा है, क्योंकि चीन की बहरी ताकत इस इलाके में बढ़ रही है। भारतीय बहरिया का कहना है कि 4 जहाज इलाके में 2 माह से ज्यादा वक्त गुजारेंगे। बहरी जहाज मालाबार 21 नामी मशक में भी हिस्सा लेंगे। इस कसीर जहती मशक में अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बहरी दस्ते भी शामिल होंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया इलाकाई इत्तेहाद क्वाड का हिस्सा है, जो चीन की बढ़ती हुई इकतसादी फौजी ताकत के जवाब में तश्कील दिया गया है। अक्वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के सफीर ने अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत भेजा है, जिसमें पिछले महीने मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में फौज के हाथों कत्लेआम के एक सिलसिले का इल्जाम लगाया गया। अक्वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के मिशन ने मंगल के रोज ये खत फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। क्यामुतन खत में लिखा गया है कि फौजियों ने जुलाई के शुरू में कई देहात में 16 अफराद को अजियतें देकर कत्ल किया, जिसके बाद 10,000 लोग इलाके से चले गए। महीने के इख्तिताम के करीब सीपन गाँव के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और कामी जंगजुओं के दरमियान लड़ाई के बाद 13 लाशें मिली। क्या मुतन ने मजीद लिखा कि चांग थक थक गांव के 11 अफराद को कत्ल करके उन्हें आग में जला दिया गया। सफीर म्यांमार की इस मुंतखब सिविलियन हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, जिसका तख्ता फौज ने फरवरी में उलट दिया था। फौज का कहना है कि उसने क्यामुतन को बरतरफ कर दिया था, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा ने फौज के इक्तदार को कबूल नहीं किया और सफीर की आलमी इदारे में मुल्क की नुमाइंदगी बरकरार है। सफीर का कहना है कि फौज की तरफ से अजियत रसानी, कत्ल आम और गिरफ्तारियों के कम होने के कोई आसार नहीं, और अक्वामे मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को फौज पर असलहे की पाबंदियां लगानी चाहिए। सफीर के इस बयान पर फौज की तरफ से अभी तक किसी रद्दअमल का इजहार नहीं किया गया।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमरीकी महकमा खारजा में सफ़े अव्वल की दूसरी आला सिफारतकार नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने बुध के रोज म्यांमार की जलावतन हुकूमत के एक अहलकार से बात की है। ये किसी अमरीकी अहदेदार का म्यांमार की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने वाली फौजी जनरल्स की इंतजामिया के मुखालिफिन से पहला ऐसा राबता है जिसके बारे में बताया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि शर्मन ने जिन मार ऑंग से बात की है, जो म्यांमार की खुद साख्ता नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट या UNG के मुकर्रर करदा वजीर खारजा है। NUG मुंतखब हुकूमत के उन अरकान ने कायम की है जो उन जर्नैलों के मुखालिफिन हैं जिन्होंने 6 माह पहले मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क को अदम इस्तेहकाम में धकेल दिया था। म्यांमार की मईशत तबाह हाल है और गुज़श्ता माह कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफे से निज़ाम सेहत पर शदीद दबाव है। अमरीकी अहदेदारों ने बुध के रोज पेंटागन के उस पुलिस ऑफिसर को शिनाख्त कर लिया है, जिन्हें एक रोज पहले ट्रांजिट स्टेशन की इमारत के बाहर चाकू मारकर हलाक कर दिया गया था, और उस शख्स के माजी के हालात जानने की भी कोशिश की जा रही है जिसने उनके बकौल जो हमला किया और मौके पर ही हलाक हुआ। हिफाजत के जिम्मेदार पेंटागन की एक एजेंसी का कहना है कि हलाक होने वाला अफसर न्यूयॉर्क का बासी जॉर्ज गोंजालेस था, जो इराक में खिदमत अंजाम देने वाला एक साबिक फौजी था और 3 साल पहले ही उसने पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमला आवर को 27 साल ऑस्टन विलियम लैंस के तौर पर शनाख्त किया, जो जनूबी रियासत जॉर्जिया का रहने वाला था। लैंस को अक्टूबर 2012 में अमरीकी मैरीन कोर में रजिस्टर किया गया था, लेकिन 1 माह बाद इंतजामी वजूहत पर अलहदा कर दिया गया, और कोर का कहना है कि वो कभी मैरीन का टाइटल हासिल नहीं कर सका। ऑनलाइन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक लैंस को अप्रैल में जॉर्जिया पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों में गिरफ्तार कर लिया था। उसको पुलिस पर हमले के अलहदा इंतजाम का भी सामना था। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने हलाक होने वाले पुलिस अफसर के पसमानदगान से ताजियत का इजहार किया है और ऑफिसर की खिदमात को सराहा है, जिसने अपने फराइज की अदायगी के दौरान जान दी। ایران میں انتہائی قدامت پسند نئے صدر ابراہیم رئیسی آج جمعرات کے دن اپنا عہدہ باضابطہ طور پر سنبھال رہے ہیں۔ انہوں نے جون کے مہینے میں انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، تاہم الیکشن میں ووٹروں کی ریکارڈ کم تعداد نے حصہ لیا تھا۔ رئیسی ایک ایسے وقت پر اپنی صدارتی ذمہ داریوں کا آغاز کر رہے ہیں جب ایران کو زبردست اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں امریکی تعزیرات کے اثرات شامل ہیں۔ منگل کے دن انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ وہ امریکہ کی تعزیرات کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے اور ملک کی معیشت کو کے اپنے الفاظ میں غیر ملکی خواہشات کا تابع نہیں بنائیں گے۔ ایران کو کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ رئیسی کو 2019 میں عدلیہ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر ایران کے مبینہ حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ بینٹ نے منگل کے روز شمالی اسرائیل میں فوجی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ ایرانی رہنما پورے مشرق وسطی میں آگ بھڑکا کر تہران میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو شامل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ اکیلے کیسے عمل کرنا ہے۔ واشنگٹن ایگزامنر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بینٹ کے اس بیان کو اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بڑی جھڑپ کے امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کی مقامی اور سفارتی اہمیت ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے آئل ٹینکر پر مبینہ حملے کے واقعے کے خلاف اجتماعی رد عمل دینے کا وعدہ کیا۔ بلنکن نے واضح کیا کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے متعدد ڈرونز کی مدد سے یہ حملہ کیا۔ اس مبینہ حملے میں 2 عام شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے ایک کا تعلق برطانیہ اور دوسرے کا رومانیا سے تھا۔ ایران اس حملے سے انکار کرتا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
نیٹو کے ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ ہم عمان کے ساحل کے قریب بحری ٹینکر ایم وی مرسر اسٹریٹ پر مولک حملے کی بھرپور مذمت کرنے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم رومانیہ اور برطانیہ سے ان کے شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آزادانہ جہاز رانی کا حق تمام نیٹو اتحادیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین کا لازمی اطلاق کیا جانا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور رومانیہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایران اس واقعے کا ذمہ دار ہے۔ تمام اتحادیوں کو ایران کی جانب سے خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کارروائیوں پر تشویش ہے، اور وہ تہران پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ برطانیہ کے ایک اعلی کمانڈر جنرل نک کارٹر نے کہا ہے کہ چند روز قبل خلیج میں تیل کے ایک ٹینکر پر ایران کے مبینہ ڈرون حملے کے جواب میں مغربی طاقتوں کو جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ ان کے بقول اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس سے ایران کو شہ ملے گی۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی ڈیفینس اسٹاف کے سربراہ نے کہا کہ خلیج میں اپنی طاقت برقرار نہ رکھی گئی تو ایران ہمارے اساسوں پر مزید حملے کر سکتا ہے، اور وہ غلط اندازے لگا سکتا ہے۔ بقول ان کے بنیادی طور پر جو چیز ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران اپنے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کا حساب دے۔ دوسری جانب ایران نے 29 جولائی کو عمان کے ساحل کے پاس ایم وی مرسر اسٹریٹ نامی آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کے الزام کو مسترد کیا ہے۔ یہ جہاز جاپان کی ملکیت ہے، لیکن اس کا انضمام لندن میں قائم زوڈیک میری ٹائم کمپنی چلاتی ہے۔ کمپنی کے مالک اسرائیلی ارب پتی ایمال اوفر ہیں۔ حکومت برطانیہ اور امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا الزام ایران پر لگایا ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کے روز نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گڑبڑ کا شکار ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں 115 علیحدگی پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق نائجیریا کی جنوب مشرقی ریاستوں میں اس سال تشدد شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 127 پولیس والے یا سیکیورٹی فورسز کے ارکان مارے گئے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ تقریباً 20 تھانوں اور الیکشن کمیشن کے دفاتر پر حملے کیے گئے۔ اس کی ذمہ داری بیافرا کے نسلی لوگوں گروپ پر ڈالی گئی، جو ایک کل عدم تحریک ہے اور علاقے کے لوگوں کے لیے آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، تاہم تنظیم نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب نائجیریا کی پولیس نے فوری طور پر اپنے اوپر لگائے گئے زیادتیوں کے الزامات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,462 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,661 میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.06 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 60 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ وائرس سے مزید 6,787 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 553 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مزید 42,982 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.58% ریکارڈ کی گئی۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 41,726 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اب تک دنیا کے 65 ممالک کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی 11 کروڑ خوراکیں فراہم کر چکا ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ امداد روس اور چین سمیت ویکسین عطیہ کرنے والے 24 ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ویکسین کے بدلے کسی ملک سے کسی رعایت کا مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ صرف مہلک وبا کے خاتمے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں کہ کیا دیگر زیادہ آمدن والے ممالک کو بھی امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ویکسین عطیہ کرنا چاہیے، صدر بائیڈن نے کہا کہ ایسے ممالک جو اپنی ضرورت پوری کر چکے ہیں انہیں 100 کے لگ بھگ غریب ممالک کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈالرز کی شکل میں ہو یا ویکسین کی صورت میں فراہم کی جائے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس سلسلے میں ابتدائی اقدامات کر رہی ہے کہ امریکہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے کرونا ویکسین لگے ہونا لازمی قرار دیا جائے۔ یہ شرط ان اقدامات کا حصہ ہے جو انتظامیہ غیر ملکی شہریوں پر امریکہ میں داخلے کی سفری پابندیاں مرحلہ وار کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اگرچہ ابھی اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، تاہم آخرکار تمام غیر ملکی شہریوں کے لیے امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے COVID-19 کی ویکسین لگانا ضروری ہوگا۔ امریکہ کے 49 ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے 83% کیسز کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے ہیں۔ آن لائن شائع ہونے والے مطالعے کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ اس لیے انتہائی مہلک ہے کیونکہ یہ نظام تنفس میں کئی گنا زیادہ وائرس پیدا کرتا ہے۔ سبا شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
آن لائن شائع ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ اس لیے انتہائی مہلک ہے کیونکہ یہ نظام تنفس میں 1,000 گنا زیادہ وائرس کی کاپیاں پیدا کرتا ہے۔
چاہے یہ 10 گنا زیادہ پھیلنے والا، 1,000 گنا یا 10,000 گنا زیادہ لگنے والا ہو، یہ منطقی لحاظ سے تو دلچسپ بات ہے، لیکن اس سے صحت عامہ کی ترجیحات نہیں بدلتی، اور وہ یہ کہ ویکسینیشنز اور ماسک پہننا مناسب ہے۔
COVID-19 ماڈلنگ سیناریو ہب کئی تعلیمی اداروں اور حکومتی محکموں کی معاونت سے کرونا کی وبا کے رجحانات کی پیشن گوئی پر مشتمل ماڈلز تیار کرتا ہے، جبکہ ایک پروجیکشن کے مطابق امریکہ میں گرمیوں سے خزاں کے موسم تک ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز متواتر تیزی سے بڑھیں گے اور اس کی بلند ترین سطح یا پیک پر روزانہ 3 گنا زیادہ اموات واقع ہوں گی۔ بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق 49.4% امریکی پوری طرح ویکسینیٹ ہو چکے ہیں،
اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو ویکسینیٹڈ نہیں، بڑے ادارے جیسا کہ وفاقی حکومت کے تحت بڑی یونیورسٹیز، ریاست نیو یارک، ریاست کیلیفورنیا اور بہت سے شہروں کی بڑی کمپنیاں مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کے ملازمین یا تو ویکسین لگوائیں یا ماسک پہنیں اور باقاعدگی سے ٹیسٹ لیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اسے یقینی بنانے کے لیے بہت جارحانہ حکمت عملی اپنانا ہوگی کہ پورے ملک میں پھر سے انفیکشن کی شرح میں اضافہ نہ ہو۔
امریکہ میں وفاقی سرکاری اداروں کے سربراہ تو اپنے یہاں کام کرنے والوں کے لیے ویکسین لازمی قرار دے سکتے ہیں، لیکن امریکی آئین کے مطابق ریاستیں خود مختار ہیں اور حکومت یا صدر ان پر ویکسین کی پابندی لاگو نہیں کر سکتے۔
اسی ماہ کے اوائل میں جاری کی گئی CDC کی ہدایات کے مطابق ایسے بچے جنہیں ویکسین لگ چکی ہے ان کے لیے اسکول میں ماسک پہننا ضروری نہیں تھا، لیکن جولائی کے وسط میں امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے اسکولز میں تمام طلبہ کے لیے ماسک پہننے اور اہل بچوں کو ویکسین لگوانے کی گائیڈ لائنز جاری کی،
جس کی بنا پر اب CDC نے اسکول میں سب کے لیے ماسک پہننے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ لیکن امریکہ میں ہر اسکول ڈسٹرکٹ کا اسکول بورڈ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے، اور جہاں Washington DC نے اپنے اسکولز میں سب کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے، ریاست پینسلوینیا کے علاقے موریسول کے اسکولز کے سپرنٹینڈنٹ ابھی اپنے مقامی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور والدین کے ساتھ مل کر اس پر غور کر رہے ہیں۔
جون میں جب ہمارا اسکول بند ہوا تو ہمارے یہاں ماسک پہننا لازمی نہیں تھا، لیکن اب جو نئی تبدیلی آئی ہے اس نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیوں اور اس وقت کیوں، تو اس وقت والدین کچھ پریشان ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنی بورڈ میٹنگ میں ان سب چیزوں پر غور کریں گے اور بہت احتیاط سے ان کا موازنہ کریں گے کہ آیا ہم طلبا کو ماسک پہنائیں گے یا نہیں۔
اس وقت ماہرین موڈرنا، فائزر اور جانسن اینڈ جانسن ویکسینز کو ڈیلٹا کے خلاف مؤثر قرار دے رہے ہیں، پیٹر پٹس کہتے ہیں امریکہ میں بوسٹر شاٹس ویکسین کا ایک سال گزرنے پر دیے جائیں گے، جبکہ 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ویکسین کی ہنگامی منظوری کا مرحلہ اکتوبر تک متوقع ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کووڈ 19 بوسٹر شاٹس پر دنیا بھر میں ستمبر کے آخر تک پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ کم آمدن والے ممالک کو ویکسینیشن کی ابتدائی خوراکیں حاصل کرنے کی سہولت دی جا سکے۔ ٹیڈروس اڈانم گیبریسس نے جنیوا میں ادارے کے صدر دفاتر میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران ایک بار پھر دنیا بھر میں ویکسین کی تقسیم میں عدم مساوات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر کووڈ 19 کی 4 ارب ویکسین خوراکوں میں سے 80% سے زیادہ انتہائی اور درمیانی آمدنی والے ملکوں میں دی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کی آبادی دنیا کی آبادی کے نصف سے بھی کم ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ اب ان میں سے کچھ قومیں بوسٹر شاٹس لگانے کی طرف بڑھے ہیں تاکہ وائرس کی ڈیلٹا قسم سے بچا جا سکے جو کووڈ 19 کا سبب بنتی ہے، جبکہ کم آمدن والے ملکوں میں لاکھوں لوگ ویکسین کی پہلی خوراک کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیڈرس نے کہا کہ کم آمدن والے ممالک میں ہر 100 افراد میں سے تقریباً 1.5 کی شرح سے ویکسین لگائی جا رہی ہے، جبکہ دولت مند ممالک میں ہر 100 کے لیے 100 ہی کی شرح سے ویکسین میسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورتحال میں فوری تبدیلی کی ضرورت ہے، جس کے تحت زیادہ آمدن والے ملکوں میں ویکسین کی اکثریت سے فراہمی کو کم آمدن والے ممالک میں دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ WHO ستمبر کے مہینے تک بوسٹر ویکسین پر پابندی لاگو کرنے کا خواہاں ہے تاکہ دنیا میں ہر ملک کی کم از کم 10% آبادی کو ویکسین لگانے کے اپنے ہدف تک پہنچنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں سب کے تعاون کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان چند ملکوں اور کمپنیوں سے جو ویکسین کی عالمی فراہمی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ WHO کے سربراہ نے G20 ممالک کے گروپ کے آئندہ اجلاس میں WHO کے عالمی اہداف کو پورا کرنے کے لیے بھی حمایت چاہی ہے۔ انہوں نے اثر و رسوخ رکھنے والے ہر فرد، اولمپک کھلاڑیوں، سرمایہ کاروں، کاروباری لیڈروں، مذہبی رہنماؤں اور خاندان اور برادری کے ہر فرد پر زور دیا ہے کہ بوسٹر شاٹس پر ستمبر کے آخر تک پابندی کی سفارش کی حمایت کریں۔ اور انڈونیشیا میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے 22 نئے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کے آغاز سے لے کر رواں برس مئی تک انڈونیشیا میں کرونا سے 50,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں، تاہم 9 ہفتے بعد یہ تعداد اب دگنا ہو گئی۔ انڈونیشیا کی وزارت صحت کے مطابق بدھ کے روز ملک میں کرونا کے 22 مزید 1,747 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,635 ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے انڈونیشیا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسپتالوں میں آکسیجن، انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں اضافے اور دیگر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میکسیکو کی حکومت امریکی گن مینوفیکچررز اور ڈسٹریبیوٹرز پر مقدمہ دائر کر رہی ہے۔ اس قانونی چارہ جوئی کی دلیل دیتے ہوئے حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے تجارتی طریقہ کار کی وجہ سے میکسیکو میں انتہائی خون خرابہ ہوا۔ یہ غیر معمولی مقدمہ بوسٹن میں امریکی وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا تھا۔ جن کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے ان میں بندوقوں کے کاروبار سے منسلک کچھ بڑے نام بھی شامل ہیں۔ میکسیکو کی حکومت کا موقف ہے کہ کمپنیاں جانتی ہیں کہ ان کے طریقے میکسیکو کے لیے بندوقوں کی اسمگلنگ میں مدد دیتے ہیں اور اسے آسان بنا دیتے ہیں۔ میکسیکو چاہتا ہے کہ ان بندوقوں کی وجہ سے ان کے ملک میں جو تباہی ہوئی اس کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ میکسیکو میں آچھی اسلحے کی فروخت پر سختی سے پابندی ہے، لیکن ملک کے طاقتور منشیات کارٹلز کے ذریعے ہزاروں بندوقیں وہاں سمگل کی جاتی ہیں۔ اور آئیے آخر میں بات کرتے ہیں کچھ اولمپک کھیلوں کی۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں سجے اولمپکس کے میلے میں جہاں دنیا کے بہترین ایتھلیٹ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، وہیں چند ایتھلیٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ ایسا کر دکھایا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ 23 جولائی سے شروع ہونے والے اولمپکس کے مقابلے میں کسی کھلاڑی نے اپنا غصہ ریکٹ پر نکالا تو کسی نے شکست کا ذمہ دار ان کھلاڑیوں کو قرار دیا جو اولمپک ویلیج میں ہی موجود نہیں تھے۔ رنگا رنگ ایونٹ 8 اگست تک جاری رہے گا اور اب تک کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ٹوکیو اولمپکس کو خصوصی میڈیا کوریج بھی دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ کھلاڑیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جنہوں نے اولمپکس 2020 کا میلہ یادگار بنا دیا۔ نیلوفر مغل تفصیل بیان کرتی ہیں۔
سربین ٹینس سٹار نوواک جوکوویچ جب جیت رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن ٹوکیو اولمپکس میں انہوں نے کانسی کے تمغے کے میچ میں شکست کا سارا غصہ ریکٹ پر نکال دیا۔ نوواک جوکوویچ جو مینز ایونٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے اسپین کے پابلو کرونو بوتسا سے مقابلہ کر رہے تھے، میچ کے دوران انہوں نے ایک ریکٹ کو کورٹ سے باہر پھینک دیا اور دوسرے کو نیٹ پر دے مارا۔ اس شکست کے ساتھ وہ اولمپکس میں نہ صرف کانسی کے تمغے سے محروم ہوئے بلکہ ساتھ ہی مکس ڈبل کے مقابلوں سے انجری کا کہہ کر دستبردار بھی ہو گئے اور یوں انہیں ٹوکیو سے خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑا۔ دنیا بھر میں کسی بھی کھلاڑی کے لیے اولمپکس گیمز میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا۔ پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ اولمپک گیمز میں شرکت کرنے والی بیڈمنٹن کھلاڑی ماہور شہزاد نے دو میچز میں شکست کے بعد اپنی کارکردگی کا سارا ملبہ ساتھی کھلاڑیوں پر ڈال دیا تھا جو پاکستان میں ہی تھے۔ شکست کے بعد جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں ماہور شہزاد کا کہنا تھا کہ وہ پٹھان کھلاڑی جو اولمپک گیمز میں جگہ نہ بنا سکے وہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث رہی، جس کے بعد ماہور شہزاد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلے ایک پوسٹ اور پھر ایک اور ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اس معاملے پر وضاحت پیش کی۔ رواں برس ٹوکیو اولمپکس میں مردوں کی 100 میٹر ریس ایک ایسے ایتھلیٹ نے جیتی جو پیدا تو امریکہ میں ہوئے تھے لیکن انہوں نے اٹلی کی نمائندگی کی۔ اطالوی ٹریک سٹار مارسل جیکبز 1994 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں پیدا ہوئے لیکن 18 ماہ کی عمر میں وہ اپنی اطالوی والدہ کے ہمراہ اٹلی منتقل ہو گئے۔ مارسل نے اولمپکس میں مینز 100 میٹر ریس میں مقررہ فاصلہ 9.80 سیکنڈ میں طے کر کے یوسین بولٹ کی یاد تازہ کر دی۔ 3 اولمپکس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب 100 میٹر ریس عالمی ریکارڈ یافتہ یوسین بولٹ کے بغیر ہوئی۔ اولمپک گیمز کا یہ ریکارڈ اب بھی جمیکن ایتھلیٹ کے پاس ہے۔ یہ اولمپک کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ مینز 100 میٹر ریس اٹلی سے تعلق رکھنے والے کسی ایتھلیٹ نے جیتی ہو۔ ڈچ ایتھلیٹ سیفان حسن نے اولمپک سے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ 1500، 5000 اور 10000 میٹر کی ریس جیت کر ریکارڈ بنائے گی، لیکن پہلی ہی ریس میں ان کا آغاز خاصا آئیڈیل نہ تھا۔ 28 سالہ ایتھلیٹ ریس جیتنے کے لیے میدان میں اتر رہی تھی کہ ان کے آگے بھاگنے والی کینن ریسر ریس کے آغاز میں ہی گر گئی اور ان کے ساتھ ہی سیفان حسن بھی زمین پر گر پڑی، لیکن سیفان نے ہمت ہارے بغیر ریس جاری رکھی اور باقی ایتھلیٹ سے 30 میٹر پیچھے ہو جانے کے باوجود بھی آخر میں انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ڈچ ایتھلیٹ نے یہ ہیٹ 4:05.1 سیکنڈ میں جیتی۔ علاوہ ازیں دوسرے نمبر پر آنے والی آسٹریلوی ایتھلیٹ جیسیکا ہل سیفان حسن سے ایک قدم کی دوری پر تھی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ریس جیتنا ہے تو اس کے لیے آغاز اچھا کرنا ہوگا، لیکن امریکی سوئمر بوبی فنک نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ مردوں کی 800 میٹر فری سٹائل ریس میں بوبی فنک کا آغاز اچھا نہ تھا اور آخری لیپ سے قبل ان کی پوزیشن چوتھی تھی۔ بوبی فنک نے آخری 50 میٹر میں اتنا تیز فاصلہ طے کیا کہ ان سے آگے 3 سوئمرز ان سے پیچھے رہ گئے۔ 21 سالہ سوئمر نے اپنا پہلا طلائی تمغہ حاصل کرنے کے لیے آخری 50 میٹر کا فاصلہ صرف 26.39 سیکنڈز میں طے کیا تھا۔
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، عام آدمی کی سوچ کیا ہے اور وہ کس درجے کی مایوسی سے دوچار ہے، اس کا اندازہ افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال کے اس انٹرویو سے ہوتا ہے جو ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے کیا۔ جب انجینئر کمال سے پوچھا گیا کہ افغانستان کے اندر جنگ کی صورتحال کیسی ہے اور عام آدمی کا اس پر رد عمل کیا ہے، تو انہوں نے کہا،
جنگ کی سطح ہے یہ تو بہت زیادہ ہی پیک پہ، بلکہ پیک کو بھی کراس کر گیا، تو لوگ اندر سے اور انسٹیٹیوشنز اندر سے بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ ہلمند، قندھار، ہرات اور قندوز، تخار، بدخشان، مزار شریف، یہ بغلان، غور، بادغیس، بہت سارے پرومیننٹ صوبوں میں جنگ کی جو ہے جو لہر یا جنگ کا جو لائن ہے وہ پروونشل کیپٹلز تک پہنچ گیا اور بہت زیادہ ہی نقصان عام پبلک کو، عام لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ تو اس وجہ سے لوگ اور انسٹیٹیوشنز بہت سارے مایوس ہیں، بہت نا امید ہیں، اور جو تھوڑا بہت ٹرسٹ وہ دوحہ پہ بن گیا تھا اور جو تھوڑا بہت ٹرسٹ پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس پہ بن گیا تھا وہ بھی سارا سبوتاج ہو گیا، وہ ٹرسٹ بھی اب نہیں رہا۔
آپ امید کی کوئی کرن دیکھتے ہیں؟
یہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ تو کوئی امید وابستہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کر سکتا ہے، کوئی کرے گا، کیونکہ یہ جو وہاں پہ دوحا میں ہوا اور اندر سے بھی یہاں سے بھی کوئی اخلاص اور صداقت دیکھنے میں نہیں آتی، اور اس کو دوسری طرف سے اگر ادھر طرف سے اس طرف سے بھی اگر دیکھے تو وہاں بھی کوئی اخلاص اور صداقت کی کرن نظر نہیں آتی. اور اگر ہم اپنے ریجنل سٹیک ہولڈرز کو بھی دیکھ لے تو وہاں سے بھی کوئی اخلاص اور صداقت, وہاں سے بھی بڑا بلیم گیم چل رہا ہے اور بڑا عروج پہ پہنچ گیا ہے. تو کوئی امید, کوئی کرن ابھی اس صورتحال میں جو ہم پریزنٹلی آگے چل رہے ہیں نہیں. یہ تو عام لوگوں کو کندھے آگے آ گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان کو ایک بڑا نیم اور فیم, ایک بہت نیک نام شہرت جو ڈائلاگ کے شروع میں ملا تھا اور لوگ یہاں پہ خوشبین تھے, تو وہ بھی توقعات سارے بہ گئے پانی میں, تو پبلک لوگ پریشان ہیں. تو یہ ایک بہت چینج آ گئی ہے یہ 10 دنوں سے 12 دنوں سے جو ان لوگوں نے وائلنس اور ان لوگوں نے یہ جنگ کا جو گراف بڑھا لیا اور یہ جو وائلنس بھی ہوتا رہے ہیں.
اور آخر میں انہوں نے کہا
ملت کو اس حد تک دبایا اور اس حد تک بے جان کر دیا کہ اب اس پہ حکومت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی.
یہ تھے افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال جو وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے. افغانستان کے بارے میں تازہ ترین خبریں دیتے ہوئے ہم تمام تر حلقوں کی طرف سے دیے جانے والے موقف اور رد عمل پیش کرتے رہتے ہیں. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے پروگرام سنتے رہیے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہندو بحر الکاہل امور کے لیے وائٹ ہاؤس کے رابطہ کار کرٹ کیمبل نے ایک اجلاس میں کہا کہ تائیوان کو امن کے ماحول میں رہنے کا حق حاصل ہے. اس اجلاس کی میزبانی ایشیا سوسائٹی پالیسی انسٹیٹیوٹ اور ایشیا سوسائٹی نیو یارک نے کی. رابطہ کار کیمبل نے مزید کہا کہ ہم نے پورے آبنائے تائیوان میں بچاؤ کا ایک بہت واضح پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے انتباہ کیا کہ تائیوان کے خلاف کوئی بھی کارروائی تباہ کن ہوگی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ چین جب ایسے اقدامات کرے جو بین الاقوامی ضابطے کے لحاظ سے مکمل طور پر غیر اخلاقی ہوں تو ہم خبردار کریں. یہ نہ صرف ہانگ کانگ کے لیے ضروری ہے بلکہ ان دوسری چیزوں کے لیے بھی جن کے بارے میں چین ارادہ کر سکتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ امریکہ آبنائے سے متعلق مسائل کے ایک ایسے پرم حل کی حمایت جاری رکھے گا جو تائیوان کے لوگوں کی دیرینہ خواہشات اور ان کے بہترین مفادات سے ہم آہنگ ہو. ہم نے بارہا بیجنگ پر زور دیا ہے کہ وہ تائیوان کے خلاف اپنا فوجی, سفارتی اور اقتصادی دباؤ بند کر دے اور اس کے بجائے تائیوان کے ساتھ معنی خیز مکالمہ کرے. وزیر خارجہ بلنکن نے بارہا کہا ہے کہ کسی بھی فریق کی جانب سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ وہ طاقت کے ذریعے اس موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. ترجمان پرائس نے اعادہ کیا کہ تائیوان کے ساتھ ہماری وابستگی چٹان کی مانند ٹھوس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وابستگی آبنائے تائیوان کے پورے علاقے اور وسیع تر خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے. اس بارے میں 4 عشروں سے امریکہ کی پالیسی میں استقلال رہا ہے. ایک, چین کی پالیسی کی رہنمائی تائیوان کے ساتھ تعلقات کے ایکٹ 3 مشترکہ اعلامیوں اور تائپے کو دی جانے والی 6 یقین دہانیوں سے ہوتی ہے. ترجمان پرائس نے اس بات پر زور دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے کہ چند مہینے پہلے محکمہ خارجہ نے رابطے سے متعلق تازہ رہنما اصول ترتیب دیے جس سے امریکہ کو اس بات کا موقع ملے گا کہ وہ تائیوان کے لوگوں کے ساتھ اپنی شراکت داری کو گہرا کر سکے. وائٹ ہاؤس کے رابطہ کار کیمبل نے کہا کہ آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام برقرار رکھنے میں امریکہ کے غیر معمولی اہم مفادات مضمر ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے 2 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور شورش زدہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے اقدامات کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں کہیں کہیں مکمل اور کہیں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے. افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان ایران کے ساتھ مغربی سرحد کے قریب ہرات شہر جنوب میں صوبہ ہلمنڈ کے دارالحکومت لشکر گاہ اور کندھار کے گرد و نواح میں شدید لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اب تک دنیا کے 65 ممالک کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی 11 کروڑ خوراکیں فراہم کر چکا ہے۔ اور ایران میں انتہائی قدامت پسند نئے صدر ابراہیم رئیسی آج جمعرات کے روز اپنا عہدہ باضابطہ طور پر سنبھال رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہزت جلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔